کام کو حل کرنے کے لیے کوئی کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے کوئی کام کر میں اضافہ کرتے ہیں چونکہ ہم معاملے کو جانتے نہیں ہیں. ایک مثال آپ کی خدمت میں غربت کے حوالے سے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک دفعہ معاملہ یہ تھا کہ کوئی ہمارے پاس آئے مانگنے کے لیے, ہم اس پر اعتماد کریں بلا جھڑک دے دیں. ایک دفعہ معاملہ یہ ہے, روایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر تم سے کوئی مانگے تم دے دو. ٹھیک, کس زمانے کی بات ہے؟ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں مانگنا اتنی بڑی بے عزتی تھی کہ کوئی مانگتا ہی نہیں تھا, بلا سبب کوئی نہیں مانگتا تھا. میں شاید پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہیں اور جگہ پر کہ حضرت ہاشم کے زمانے میں, جو رسول خدا کے جد امجد ہیں, حضرت ہاشم کے زمانے تک یا حضرت عبد المطلب کے زمانے تک دستور یہ تھا کہ اگر عربوں میں کسی معزز گھرانے کا آدمی اپنی مال و دولت سے محروم ہو جائے تو اس کے پاس کچھ نہیں رہا, کھانے کو بھی نہیں, مانگنے نہیں جاتا تھا. کیا کرتا تھا؟ صحرا میں چلا جاتا تھا, وہاں کالے رنگ کا خیمہ لگا لیتا تھا اور خود اس خیمے میں بھوکا پیاسا بیٹھ کر مر جاتا تھا, مانگتا نہیں تھا. مانگنا اتنی بڑی بے عزتی سمجھی جاتی تھی کہ اگر مانگ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی, جسے کہتے ہیں, ناک کٹ گئی, آپ عزت ختم ہو گئی. وہ اتنا شدید بے عزتی سمجھی جاتی تھی کہ اس کے مقابلے میں لوگ اس طرح کر کے خودکشی کر لیتے تھے. خودکشی ہو گئی نا, وہ جا کے بیٹھ جاتا تھا صحرا میں بھوکا پیاسا بیٹھا رہتا تھا, یہاں تک کہ مر جاتا تھا. اس خودکشی کو ترجیح دیتے تھے مانگنے پر. کم و بیش ایسی ایک حالت جاپانیوں کے اندر بھی تھی. جاپانیوں میں اس طرح سے تھا کہ اگر کسی نے کسی فوج کے آدمی کو قیدی بنا لیا, وہ قید خانے میں وہ پڑ گیا, تو پہلے تو یہ کہ جاپانیوں میں جو لڑنے بھڑنے والی قوم ہوتی تھی, سمورائی جن کو کہتے تھے, یہ لوگ قیدی نہیں بنتے تھے. یہ قیدی بننے سے پہلے کہیں نہ کہیں فارغ ہو جاتے تھے, اتنا لڑتے تھے کہ سامنے والا مارنے پہ مجبور ہو جاتے تھے, قتل کر دے قیدی نہ بنائے. اگر کوئی قیدی بن جاتا تھا تو اس کو ننگ اور عیب سمجھتا تھا اپنے لیے کہ میں سمورائی مثلا فوج تلوار چلانے والا قیدی کیسے بنا. تو اگر کوئی قیدی بنتا تھا تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے تھے, یا تو وہ اس ننگ و عیب کو برداشت کر لے کہ مثلا تم اتنے بے عزت انسان ہو کہ تم قیدی بن گئے. دوسرا راستہ یہ ہوتا تھا کہ وہ دشمنوں سے التجا کرتا تھا کہ میں قیدی ہوں, مجھے ایک شمشیر دے دو. وہ شمشیر لے کر اپنے پیٹ میں گھونپ کر خودکشی کر لیتا تھا. تو اس کام کو عزت دار سمجھا جاتا تھا, یہ اس کام کو عزت دار سمجھا جاتا تھا کہ مثلا ابھی جاپان میں ابھی بھی کچھ عرصے پہلے تک, تقریباً 20-22 سال پہلے تک ایسا تھا کہ اگر کسی کا کوئی رشوت کا اسکینڈل پکڑا جاتا تھا تو وہ خودکشی کر لیتا تھا, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مثلا یہ معاشرے میں بے عزت بن کے رہنے سے بہتر ہے خودکشی کر لی جائے. اب یہ جو رسول اللہ کے اجداد تھے انہوں نے اس پیٹرن کو چینج کیا, کہا نہیں, اگر کسی پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خودکشی کر لے. ٹھیک ہے, ہمیں اس کا باعزت کوئی طریقہ کار ڈھونڈنا چاہیے کہ اس کی عزت بھی محفوظ رہے اور خودکشی کرنے پہ مجبور نہ ہو. تو اس زمانے میں پھر اس طرح سے کیا گیا کہ نہیں, اگر کوئی اس طرح کی مصیبت میں پڑ جائے تو وہ سردار کے پاس آئے اور سردار اس کی مدد بھی کرے. حضرت ہاشم کا نام ہاشم بھی اسی لیے پڑا تھا کہ وہ ایک عرب مالک میں جو لوگ رہتے ہیں وہ سمیت نام کر کے ایک کھانا وہاں پہ کھایا جاتا ہے. ابھی بھی بعض ہوٹلس کے اندر, کم ابو ظبی کے ایک ہوٹل میں میں نے دیکھا ہے, بہت جگہوں پہ ہوتا ہوگا, تو وہاں پہ ہوتا ہے, اس میں وہ گوشت اور شوربہ جو ہے وہ روٹی کے ساتھ ملا کر سالن میں وہ گھوٹ کے کھا لیتے ہیں. تو وہ حضرت ہاشم کی زمانے میں انہوں نے کیا تھا. ایک دفعہ جب قحط آیا تھا, لوگ بھوکے مر رہے تھے, تو حضرت ہاشم نے یہ کھانا تیار کر کے لوگوں میں تقسیم کیا تھا. تو اس پہ ان کا نام ہاشم پڑا تھا, یہ جو لقب پڑا ان کا ہاشم اسی کے اوپر پڑا تھا کہ سخاوت میں بہت آگے تھے. یہ ایک کام تھا, ایک زمانے میں تھا جب مانگنا بے عزتی تھی, جب کوئی نہیں مانگتا تھا. اس وقت یہ ہوا کہ اگر تم سے کوئی مانگنے آئے تم فوراً دے دو. اب بھی کیا ایسا ہی ہے؟ اب مانگنا بے عزتی لوگ سمجھتے ہیں, اصل پروفیشنلز ہیں, بعض مسلسل مانگتے ہیں. اب کیا کرنا چاہیے؟ اب صرف ایک بات دیکھنا چاہیے, سفید پوش نہ مانگے. سفید پوش کا مانگنا سخت بات ہے. اگر اتنی بے حصے معاشرے میں چھا گئی ہے کہ سفید پوش کو مانگنا پڑ رہا ہے, اس کا مطلب ہے معاملہ خراب ہو گیا. اب دیکھیے, ایک زمانہ وہ تھا جب جو مانگے دے دو, پوچھو بھی نہیں کہ کیوں مانگ رہا ہے. کیوں؟ اس وقت مانگنا عیب تھا. پھر ایک زمانہ آیا ان کا, جو مانگ رہا ہے پہلے اسکرٹنی کرو, پہلے تحقیق کرو, بھائی کہیں ایسا نہ غلط آدمی کو دو. اب مصیبت یہاں پر پہنچ گئی کہ اب سفید پوش کو بھی مانگنا پڑ رہا ہے. یہ بہت غلط ہو گیا. یہ کہا گیا کہ تحقیق کی جائے, لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ ہم سفید پوش کی سفید پوشی کو بھی پامال کروا دیں. یہ کوئی ضرورت نہیں, یہ کوئی اچھا کام نہیں ہوا ہے. ایک سفید پوش مانگنے پہ مجبور ہو جائے, اس کا مطلب یہ کہ سب لوگوں نے مشترکہ جرم کر دیا ہے. مشترکہ جرم کیا کیا ہے؟ اس کو مانگنا پڑ رہا ہے. اس کو مانگنا کیوں پڑا؟ اتنا ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے تھا. اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہم کاروبار میں مصروف ہیں, ہم اس میں مصروف ہیں, اس میں مصروف ہیں. تو مولا امیر المومنین نے مالک ایسٹر کے نام ایک جو تحریر بھیجی تھی اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا انہوں نے, وہ جملہ بہت قیمتی ہے پوری تحریر کی طرح. ان کی ذات مقدس پہ درود بھیجے گا محمد والے محمد. فرمایا مالک ایسٹر تم اور غربا کے درمیان, جن کو ہم غربا کہتے ہیں, فقراء غربا بیچارے مساکین, فرمایا ان کے درمیان کوئی حاجب نہیں ہونا چاہیے, کوئی درباری نہیں ہونا چاہیے. ایک وقت ایسا رکھو جب یہ لوگ بلا جھجکے تمہارے پاس پہنچ سکیں. ٹھیک ہے, مالک ایسٹر نے زندگی میں بہت سارے کام کرنے, تو مالک ایسٹر کو یہ نہیں کہا کہ تم ہر وقت جب مرضی چاہیں آ جائیں تو پھر تمہارا کام ڈسٹرب ہوگا, ظاہر ہے تم بھی وہ نہیں کر پاؤ گے جس میں کرنا ہے. لیکن کوئی ایک وقت ایسا رکھو جب ان کے اور تمہارے درمیان کوئی حاجب نہیں ہونا چاہیے, اس وقت جو کوئی جس حالت میں ہو تمہارے پاس پہنچنا چاہے پہنچ جائے کرے, اس میں تم رکاوٹ کھڑی نہ کرو. اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کہنے کے مالک ایسٹر زندگی کے اہم کام تمہارے لیے عذر نہ بنائیں کہ تم اس کو ترک کر دو. یہ نہ ہو کہ مطلب تم کہو میں تو سردار تھا مصر کا, میں گورنر تھا, میرے پاس اتنے ڈھیر سارے کام تھے, میں کہاں غریبوں تک پہنچتا, تو میں نے اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو یہ کام دے دیا کہ وہ غریبوں تک پہنچیں. فرمایا نہیں, تمہیں جتنے بھی اہم کام ہو اس کام کے انجام نہ دینے پہ تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے, تمہیں اس کام کو خود انجام دینا چاہیے. بس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا ایک آدمی یہ کہے میں کماؤں گا دوسرے لوگ یہ کام کریں. نہیں, ہر آدمی کی ذمہ داری ہے, ہر آدمی اپنی زندگی کے شیڈیول میں کچھ نہ کچھ حصہ ایسا رکھے, چاہے کم رکھے, ہفتے میں چند گھنٹے ہوں, ہفتے میں ایک آدھ گھنٹہ ایسا ہو, دو گھنٹے ایسے ہوں, جس میں وہ غریبوں مسکینوں تک خود پہنچے, ان کے مسائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھے, اس سے بہت فائدے ہیں. اچھا, اب ہماری غلطی کیا ہوتی ہے, ہم بعض اوقات کسی کام کو حل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اس کو اور الٹا کر دیتے ہیں, اور الٹا کر دیتے ہیں. میں غربت کے معاملے میں جتنا غور کرتا ہوں کہ مثلا غربت کو حل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, مجھے یہ ہر سمجھ میں آتا ہے, جو اسلام میں دیا ہے وہی ہم صحیح سمجھ میں آتا ہے. وہ کیا ہے, غربت کا حل یہ ہے کہ آپ دولت کا احترام بند کر دیں, ورنہ آپ کبھی غربت ختم نہیں کر پائیں گے. مثلا اب دیکھیے اس طرح سے, جیسے آپ لوگ, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایک مثال ہے کہ مثلا فرض فرمائیے آپ ایک کمرے کے اندر گئے, وہاں پانی بہت کھڑا تھا, پانی بہت کھڑا, آپ سے کہا گیا کہ بھائی یہ مشکل حل کرو, یہ پانی جو کھڑا ہے اس کو کسی طریقے سے باہر نکالو, پانی خشک کرو یہاں سے. صحیح, اب آپ پہلا کام کیا کریں گے, سب سے پہلے آپ عقل مند ہوئے تو یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے پانی میں اضافہ تو نہیں ہو رہا کہیں, کیونکہ اگر آپ یہاں سے پانی خالی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہیں پہ پانی بڑھ رہا ہے, تو پہلا کام تو یہ آپ اس کو ٹیپ کیجیے جہاں سے پانی آ رہا ہے, پہلے تو اس کو تو روکیے آپ. اگر آپ نے وہاں بند نہیں باندھا اور پانی مسلسل آتا رہا تو آپ یہاں ڈور ڈور نکالتے رہیں گے, پھر بھی آتا رہے گا, معاملہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. ہم لوگ غربت کے ساتھ یہی کر رہے ہیں, ہم غریب حل کر رہے ہیں, کبھی کبھی وہ بھی اتنے ظاہر وہ ہم کر ہی نہیں پائیں گے, اتنے غربت ہے پاکستان کے اندر, اتنی غربت ہے کہ چند لوگ چاہتے بھی ہیں. البتہ یہ نہیں کہ وسائل کم ہیں, الحمدللہ وسائل اتنے اس شہر کے اندر کہ اگر یہیں کراچی والی ڈھنگ کی میرے خیال میں کام کرنے کو کم سے کم ڈھنگ سے نکال دیں تو پورے پاکستان میں کوئی غریب نہیں بچے گا, پھر پورے پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں ہوگا, یہ طے شدہ بات ہے میرے خیال میں, اس میں کوئی کسی کو شبہ بھی نہیں ہوگا کہ ہاں واقعی اتنی دولت ہے یہاں پر. اب یہ ہے کہ اس کے باوجود اگر ہم چاہتے ہیں صرف غریب کی مشکل حل کریں, اگر غریب کی مشکل یہاں سے حل کر رہے ہیں اور پیچھے غریب بڑھ رہے ہیں تو مشکل کبھی بھی حل نہیں ہوگی. آپ یہاں سے چار لوگوں کو غربت ختم کریں گے, انہیں امیر بنائیں گے. اب دیکھیں ہم لوگ کیا کر لیں گے, مجھے لگا کہ یہ دائرے میں گھومتے رہیں گے, وہ اس طریقے سے ہم غریب تبدیل کریں گے, آج احمد غریب ہوگا کل حامد غریب ہوگا, وہ اس طریقے سے. مثلا ایک غریب خاندان تھا, اس کو آپ نے کچھ پیسہ دیا, اس کے بچے کو تعلیم دلوائی, میں نے کہہ رہا نہیں ہونا چاہیے, میں بتاؤں گا کیا ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, اس کو تعلیم دلوائی, اس کو مثال کے طور پر تعلیم کے نتیجے میں اچھی جاب مل گئی, اس نے اچھے پیسے کمانا شروع کر دیے. اب جب اس نے اچھے پیسے کمانا شروع کر دیے, خود بخود دولت یہاں پر آنا شروع ہو گئی, کہیں اور سے کم ہوگی اور اس کے پاس آنا شروع ہو جائے گی. پہلے کوئی اور فیملی تھی وہ غریب تھی, اب وہ امیر ہو گئی اور کوئی اور فیملی پر غریب ہو جائے گی. کیوں, اب پہلے اس کے اندر اگر پیسے کو حاصل کرنے کی طاقت کم تھی, آپ نے اس کو پیسے کو حاصل کرنے کی طاقت دے دی ہے, پھر دونوں کے اندر برابر ہے, اس کو بھی پیسے کا حریص رکھا ہے, اس کو بھی پیسے کا حریص رکھا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو دینے والا ہے وہ خود سب سے زیادہ حریص ہے. دینے والا بھی پیسے کا حریص ہے اور جس کو دے رہا ہے اس کو بھی پیسے کا حریص بنا رہا ہے. جب یہ پیسے کی حرص بڑھے گی تو غربت کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ غربت زیادہ ہوتی چلی جائے گی. اگر دیکھیں بہت سادہ سی مثال دیکھیں اپنی حسب میں بتا دوں, جو میں نے جو آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں نا وہ میرے لیے ٹھیک ٹھاک ہے اگر میرا دل میں نصیحت کی گنجائش ہو. صاحب میں خود دیکھا ہے, بہت معذرت کے ساتھ دس دس سال کر رہا ہوں, آپ اس کو برا نہیں مانیے گا کہ میں کچھ اور عرض کر رہا ہوں. ابھی تو مثال کے طور پر چار لوگ سننے والے ہیں نا تو لوگ احترام کرنے لگے. جب یہ چار لوگ سننے والے نہیں تھے تو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا, کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا, کوئی احترام نہیں کرتا تھا. اب احترام کرنے لگے. کیوں احترام کرنے لگے ہیں؟ علم بڑھ گیا دس سال میں. کیا بڑھا ہے؟ پبلک بڑھ گئی. کس کا احترام کر رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں, ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کیا؟ ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے. ہمیں کسی ایسی مجلس سے نکلتے ہیں جہاں ہمارے سننے والے زیادہ ہوتے ہیں, وہاں لوگ زیادہ احترام کرتے ہیں. کسی ایسی مجلس سے نکلتے ہیں جہاں سننے والے کم ہوتے ہیں, لوگ کہتے چھوٹا موٹا مولوی ہے ٹھیک ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ علم کا تقبہ کا احترام نہیں کر رہے, پبلک کا احترام کر رہے ہیں. نتیجہ یہ کہ کسی انتہائی غلط پڑھنے والے کے پبلک زیادہ نکلتی ہے تو اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. یہ مشکل ہے. البتہ میں سب کو نہیں کہہ رہا تھا, بہت سارے لوگ بہت ہوشیار ہیں, بہت اور پبلک ہوشیار ہو جاتی ہے بلاخر, دو چار جھٹکے کھاتی ہے ادھر ادھر, ان کو دھکے لگتے ہیں, پھر بعد میں ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ غلط ہوا. کہنے کا لبل ہوا مطلب یہ ہے کہ ہم جب دولت کا احترام کرتے ہیں نا تو لوگوں کے دلوں میں دولت کی خواہش بڑھا دیتے ہیں. جب لوگوں کے دلوں میں دولت کی خواہش بڑھتی ہے تو خود بخود غربت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اب مثال اور واضح کر کے دوں. فرض فرمائیے میں ایک جگہ پر ڈونیشن جمع کر رہا ہوں, ڈونیشن جمع کر رہا ہوں اس بات کا, لوگوں کو اعلان کیا کہ بھائی ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے, اس کے اندر مثلا آپ لوگ پیسے دیں, یہ پیسہ ہم غریبوں میں تقسیم کریں گے. اچھا, اس میں جو جتنا زیادہ ڈونیشن دے گا اس کا نام لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہوگا. معمولا یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی جو ڈونیشن اتنے سے کم ڈونیشن والے تو جائیں وہاں سے رسید کٹوا لیں, اور اگر اتنے سے اوپر والے ہیں تو ان کا نام مائک سے اعلان ہوگا. صحیح. اچھا, اب یہ جس کا نام مائک سے اعلان ہو رہا ہے کس کرائٹیریا کے تحت اعلان ہو رہا ہے؟ زیادہ دینا. ٹھیک ہے. اچھا, کیا زیادہ دینے میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کی جو ٹوٹل ویلتھ تھی, اس کا جو ٹوٹل پیسہ تھا, اس کا کتنے پرسنٹ دیا اس نے؟ یہ تو کام نہیں ہو رہا نا. اب تو ایک لمٹ لگا دیتے ہیں, جو مثلا 10,000 روپے سے زیادہ دے گا اس کا نام اعلان ہوگا. اچھا, اب جو 10,000 روپے سے زیادہ ایک آدمی نے دیا جس کی کل ویلتھ تھی مثلا 20,000 روپے تھی, تو اس نے 50% دے دیا. ایک آدمی کی ٹوٹل ویلتھ تھی مثلا 10 کروڑ روپے, اس نے 10,000 روپے دیے, تو پرسنٹیج میں بھی نہیں آئے گا, 1% سے بھی کم نیچے چلا جائے گا. اچھا, اب دونوں کا نام اعلان ہو رہا ہے. اچھا, اعلان ہو گیا, بس کوانٹٹی کے اوپر بیس کر کے اعلان شروع کر دیا آپ نے, اعلان کرا دیا. اب یہ جو اعلان ہو رہا ہے, ایک آدمی 10,000 نہیں دے پا رہا, آپ اس کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ بیٹا اگر عزت چاہیے تو پیسہ بناؤ. یہی سمجھا رہے ہیں نا کہ بھائی اگر عزت چاہیے تو پیسہ بناؤ. دیکھو ہم پیسے والوں کا نام کتنا احترام سے لیتے ہیں. اچھا, جب آپ یہ داستان سنا رہے ہیں اس کو کہ اگر عزت چاہیے تو پیسہ بناؤ, اب یہ پیسے بنائے گا دو ہاتھ سے نہیں, دونوں ہاتھ پاؤں سے, ہر طرح سے پیسہ کمائے گا. اچھا, جب یہ پیسہ کمائے گا ظلم بھی کرے گا ستم بھی کرے گا, غربت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ غربت بڑھے گی. اور آپ کس دعوے کے ساتھ میدان میں اترے تھے کہ آپ غربت کم کرنے آئے؟ آپ غربت کم کرنے آئے تھے, لیکن جو طریقہ کار آپ نے اختیار کیا اس سے غربت کو چار چاند لگا دیا آپ نے. پہلے 10 غریب تھے کیونکہ پیسے کی حرص کم تھی, اب آپ نے یہ کام کر کے اور پیسے کا حریص بنا دیا لوگوں کو. اچھا, لوگوں کو یہ بھی سمجھا دیا کہ عزت ملتی پیسے والے کو ہے, اور جو دو چار لوگ پہلے مخلصانہ مثلا نئی نام دلوا رہے تھے ان کو بھی یہ سکھا دیا کہ دیکھو نام لینا کوئی بری بات نہیں, دیکھو سب لوگ نام دلوا رہے ہیں. یہ سارا کام کیوں کیا؟ یہ سارا کام اس لیے کیا کہ ہم طریقہ نہیں جانتے تھے, غلط جگہ کام کر بیٹھے, غلط طریقے سے کام کر بیٹھے. ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں لوگوں کو یہ سمجھانا تھا کہ پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اتنا پیسے کے اوپر مر رہے ہو. پیسے کی حرص مت کرو, آخرت کی طرف توجہ دو. اگر لوگوں کو اہل آخرت بناتے خود بخود پیسہ تقسیم ہونا شروع ہوتا. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, پیسے کی پیداوار اہم نہیں ہے, وہ ہوگی, پیسے کی تقسیم اہم ہے جو غلط ہو رہی ہے. پیسے کی پیداوار اہم نہیں ہے, پیسہ تو خود بخود جنریٹ ہوگا, ویلتھ تو جنریٹ ہوتی رہتی ہے, معاشرہ چلے گا, بلا کر پیٹ بھرنے نہیں بھرنے, लोगों ने पेट भरने हैं, लोगों ने अपनी जरूरत को पूरा करनी है, इस माशरे ने खुद ब खुद वेल्थ क्रिएट करनी है। हमारी प्रॉब्लम वेल्थ नहीं है, हमारी प्रॉब्लम वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है। और वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे बड़ा सितम ढाता है वो ढाता है जो पैसे को इज्जत का मियार समझता है, वो पैसे को इज्जत का मियार समझ के पैसे के पीछे भागता है, दस लोगों को कुचलता चला जाता है, पैसा पाकर खूब फखर करता है और उसके बाद उसमें से टुकड़े टुकड़े गरीबों में देकर कहता है मैं गरीबों की मदद करता हूँ। तुमने गरीबों की लाशों पर खड़े होकर अपनी दौलत बनाई है, उसके बाद कहते हैं हम गरीबों की मदद करते हैं। नतीजा हमारे साथ क्या हो रहा है? अब हमारे साथ मुसीबत यहाँ पे आ गई है। पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, एक जगह पर एक कारखाने में काम करने वाला एक मजदूर मेरे पास आया, और एक और दफा भी एक और साहब भी, वो थोड़ा मजदूर तो नहीं लेकिन कारखाने के एक रेपुटेशन पर, यानी एक अच्छी रेपुटेशन के हामिल जॉब पे थे, वो भी आए। दोनों ने मुख्तलिफ औकात में साफ से एक ही बात कही, बात ये कही कि जो कारखाने का मालिक है वो बहुत ज्यादा पैसा सोशल इश्यूज पे खर्च करता है लेकिन अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने में इंतहाई बखील है। ये दोनों चीजें जमा कैसे हो जाती है कि एक तरफ तो ये सोशल इश्यूज पे धड़ल्ले से खर्च करता है, मसलन लाखों देता है, दूसरी तरफ से अपने एम्प्लॉयज की छोटी छोटी तनख्वाहों के अंदर मुसीबतें खड़ी कर देता है और उसमें मिसाल के तौर पर मुसीबत से दो चार कर देता है, कभी किसी बात पे तनख्वाह रोक रहा है, कभी किसी बात पे तनख्वाह रोक रहा है, और इसको अपनी मिसाल के तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स कहता है कि ये मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं, ये मैंने सारे एम्प्लॉयज को अपने दबा के रखा हुआ है। तो कहने का ये समझ में नहीं आता, ये आदमी सही है कि ये बाहर इतना डोनेशन देता है या ये बखील है कि हमारे साथ ये इतनी कंजूसी दिखाता है। असल इशू क्या है? या तो ये शख्स जाहिल है, इसको नहीं पता इस्लाम क्या है, या ये शख्स मुनाफिक है, दोनों में से कोई एक चीज है। अगर ये आलिम होता तो इसको ये पता होता कि बंदे खुदा, ये जो तुम बाहर लोगों को देते हो, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी वो है जो तुम्हारे मातहत काम कर रहे हैं, इनको तो संभालो तुम पहले। अब वो मुझसे कहने लगा भाई मैं खुद देखता हूँ कि हमारे पास जो लोग जॉब करते हैं उनमें से किसी की तनख्वाह 4,000 है, किसी की तनख्वाह 5,000 है। अब कहने लगा आप खुद बताइए, जिसके 3-4 बच्चे हैं 4-5,000 में कैसे चला लेगा? मालूम है कि नहीं चला सकता। उसके बाद ये हमारा मालिक अपने एम्प्लॉयज को 4-5,000 देने में चिक चिक करता है और बाहर जाके पता नहीं क्या क्या मना रहा है, मस्जिदें बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये कौन है, ये क्या है ये आदमी? असल मामला ये है, मैंने अर्ज किया, या तो इस्लाम को नहीं जानता, बदकिस्मती से कम इल्मी है, जहालत में मुब्तला है, या इस तरह मुश्किल ये है कि मुनाफकत कर रहा है। मुनाफकत ये है कि बाहर जाके कहता है कि मैं अल्लाह की दीन की खिदमत करता हूँ, इंसानों की खिदमत करता हूँ, और जो इंसान उसके आंखों के नीचे कुचल रहे हैं उसके अपने बोझ के तहत, उसकी परवाह नहीं करता। तो बाज़ औक़ात हम बिल्कुल गलत काम कर रहे होते हैं, गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। अब अगर इस उनवान से देखें, बेहतरीन कानून जो है अल्लाह का कानून है, अल्लाह के कानून से बढ़कर तो कुछ नहीं है। अल्लाह का कानून ये कहता है तुम दुनिया में इतनी तवज्जो मत दो, आखिरत की तवज्जो ज्यादा दो। इस बात को अपनी जिसे कहते हैं गिरह में बांधने की, भाई हमें दुनिया की खातिर इतनी ज्यादा मुसीबतें नहीं उठानी है, आखिरत की खातिर उठानी। अगर दुनिया आपके पास ज्यादा आ रही है, लोगों में दौलत देना शुरू करो, अपने मातहत को दो, अपने अतराफ में जो लोग हैं उनकी मुसीबतों। मैं नहीं कह रहा कि मिसाल के तौर पर, अच्छा इसमें भी कोई सवाल करने वाला करता है तो सारी चीजें बोलनी पड़ती हैं एक ही जगह पर, वही कोई सवाल करने वाला करता है कि भाई अब जो हमने जॉब जिसके ऊपर इस आदमी को रखा है, इसकी मार्केट में सैलरी 5,000 रुपए, अगर हम साथ दे भी देंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये जाएगा, कुछ और आएंगे, लोग आते रहेंगे, मार्केट को भी खराब कर रहे होंगे हम, और दूसरे लोग तो इतनी नहीं दे पाएंगे, और हम भी कब तक दे पाएंगे? तो मसलन ये 5,000 की जो भी 5,000 रुपए की, अब हम क्या करें? इनके लिए हल ये है कि ठीक है आप सैलरी उसकी 5,000 रखें और दूसरी तरफ से बेनिफिट दिलवा दिया करें उसे, कोई और इदारा बना दें जहां उसकी बच्चे की तालीम दिखवा दें, कोई और इदारा बना लें जहां पे उसकी सेहत को दिखवा दें। मतलब नहीं बताएं कि ये इदारा हमारे कारखाने का है, बीमार पड़ गया उसको किसी इदारे को रेफर कर दें कि वहां जाके वो अपना इलाज करा दे। अगर आप बताने चाहते हैं, नहीं बताना चाहते कि भाई ये इलाज हमने कारखाने से करवाया, तो आप उसके नाम कोई और तब्दील करें। लेकिन आपका अपने मातहतों पर तवज्जो ना देना, ये क़यामत के दिन सवाल का सबब बनेगा कि भाई आपको इन पर ख्याल रखना चाहिए था। और अगर मुमकिन है कोई ये कहे कि भाई हम अगर अपने बिजनेस के अंदर इतने सख्ती में होते हैं कि अगर हम 5 से 6 भी करेंगे तो बिजनेस क्रैश कर जाएगा, तो बिजनेस लिमिटेड कर लो भाई, कुछ करो कि हमारा आप जुल्म का हिस्सा ना बने। कोई भी तजवीज ऐसी तजवीज सही नहीं है जिसके अंदर हम जुल्म कर रहे हैं। क्यों जुल्म करें, किसकी खातिर जुल्म करें? दुनिया जुल्म कर रही है, ये हमें मुजव्वज नहीं देती कि हम भी जुल्म करें। हमें जुल्म से इज्तनाब करना चाहिए, उसके मानने वाले हैं जो तशरीफ लाएंगे तो जुल्म का मुकाबला करेंगे, تو اگر اس کے ماننے والے خود ظلم کریں گے تو پھر وہ کیسے اپنے امام سے کہیں گے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے؟ ہم کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دے پائیں گے. بس اس مطلب کی بھی توجہ فرمائیے اور انشاءاللہ مزید مقاطع کرتا ہوں. اسے درود بھیجے گا محمد والے محمد. بس اگر کوئی معاشرے کی اس مشکل کو حل کرنا چاہتا ہے صحیح ضرب کہاں پہ لگانی چاہیے؟ صحیح ضرب حب دنیا کے اوپر لگنی چاہیے. حب دنیا کا خاتمہ ہونا چاہیے. دنیا کی محبت جو لوگوں کے دلوں کے اندر گھس جائے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اچھا اب یہ ایشو بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, یعنی کبھی موقع ملے تو مثال کے طور پر پورا مطلب کم از کم خمسہ صرف حب دنیا میں پڑھنا چاہیے. کیوں؟ حب دنیا بہت کمپلیکیٹڈ ہے. مثلا اگر کبھی یہ کہیں حب دنیا کا مقابلہ کریں تو لوگ پھر طنز کرنے لگیں گے, مثلا آپ چاہتے ہیں سارے شیعہ فقیر بن جائیں, ہم کمائیں نہیں, یا مثال کے طور پر ایسی اس قسم کی اور باتیں کرنا شروع کر دیں گے. تو اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کم از کم کام کیا ہے؟ اب حب دنیا میں کم از کم کام یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام انجام دے رہے ہیں اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں اپنی دنیا کے لیے کر رہا ہوں یا اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں. اور آپ کی زندگی زیادہ تر کام اپنی آخرت کے لیے کریں تو کم از کم ہم یہ کہیں گے کہ دنیا ان کے اوپر حاکم نہیں ہے. اور ہمارے پاس حدیث موجود ہے جو میں نے پہلے بھی اجمالاً عرض کی آپ کی خدمت میں, کہ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان, چین حدیث کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے, وہ انسان جو شب و روز گزارے اور اس کا اصلی ہم و غم دنیا ہو تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں پیشانی پہ اس کے فخر لکھ دوں گا. پیشانی پہ فخر لکھنے کا مطلب میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, یہ نہیں ہے کہ یہ فقیر ہوگا, پیسہ تو اس کے پاس ہوگا لیکن ہمیشہ فخر سے ڈرتا رہے گا, ہمیشہ اس بات سے ڈرتا رہے گا کہ میں فقیر ہو جاؤں گا. تو اور غلط کرے گا اور لوگوں کی محنت سماجت یا اپنی زندگی میں اور دولت کو بڑھانے کے لیے کوششیں کرتا رہے گا. بہترین طریقہ کار کیا ہے زندگی کو دیکھنے کا؟ آپ دنیا کو ہمیشہ آخرت کے پل کے طور پر دیکھتے رہیے. دنیا آسان ہے. اگر کوئی یہ کام کرے کہ دنیا کو نہ دیکھے, دنیا کو دیکھے آخرت کے پل کے طور پر, ہمیشہ دنیا کے پیچھے آخرت کو دیکھنا شروع کرے, دنیا اس کے لیے آسان ہے. عربی میں ایک لفظ استعمال کیا مولانا نے وہاں پر, حدیث قدسی میں استعمال ہوا منقاد, میں دنیا کو اس کے سامنے منقاد کر دوں گا. منقاد کر دوں گا کیا مطلب؟ یعنی دنیا کو اس کے سامنے ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈال دوں گا. خدا نے تعالیٰ کا عبادت ہے کہ اگر تم دنیا سے بے اتنائی کرو, دنیا کے اوپر دنیا کے عنوان سے نظر نہ کرو, دنیا کے اوپر آخرت کے عنوان سے نظر کرو کہ دنیا تمہیں آخرت تک پہنچائے گی, میں دنیا کو تمہاری ذلیل کر دوں گا. لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کام کو کیا تھا تاکہ دنیا میرے پاس آ جائے تو پھر یہ شرک ہو جائے گا. کہ مثلا کوئی یہ کہے میں دنیا سے بے اتنائی کر رہا ہوں کیونکہ جانتا ہوں پھر تو دنیا مل ہی جائے گی, اس کا مطلب ابھی دنیا سے ہی دل لگا ہوا ہے, اس کا راستہ اس نے تبدیل کر لیا. دنیا کو اتنی اہمیت دینی ہی نہیں ہے. یقین فرمائیے پہلے یوں سمجھ میں آتا تھا, یعنی جب دین اسلام پڑھنے کی کوشش کرتے تھے ان دنیاوی افکار کے ساتھ, تو دین یوں سمجھ میں آتا تھا جیسے دین اور دنیا ایک ساتھ ساتھ چلنے ہیں. ایک ساتھ چلنے کیا مطلب؟ کہیں پہ دین نے آگے بڑھنا ہے, کبھی دنیا نے آگے بڑھنا ہے. بعد میں سمجھ میں آیا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. مجھے آتے بچپن سے ریڈیو پہ ایک قرآن سنتا تھا, دین و دنیا کی بھلائی. میرے خیال میں 7 بجے کے اراؤنڈ کہیں آتا تھا وہ, شاید ہم لوگ ہمارے والد خبریں سننے کے لیے ریڈیو لگاتے تھے تو وہ دین و دنیا کی بھلائی سنا کرتا تھا. تو وہ دین و دنیا کی بھلائی آخر میں جا کے میرے ذہن میں یہ اندازہ ہوا کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ دین اور دنیا دونوں کی بھلائی اکٹھی. نہیں, ہم آخرت کی بھلائی کے لیے ہیں, دنیا خود بخود خدا سنبھال لے گا, ہمیں ذمہ داری نہیں دی. ہمیں آخرت کی بھلائی کی ذمہ داری دی گئی, دنیا خود بخود سنبھالے گا. اور خدا نہ کرے اگر نہیں بھی سنبھلی تو کوئی نقصان نہیں ہوا, کوئی نقصان نہیں ہوا. آخرت زیادہ اہم ہے, دنیا کا سنورنا اتنا اہم بھی نہیں ہے جتنا ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بس یہ جو دیکھنے کا انداز ہے. اچھا کوئی یہ کہے گا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے روحبانیت کے اندر؟ روحبانیت ترک دنیا ہے اس بات کی خاطر کہ مثال کے طور پر دنیا کی ہر چیز کو ترک کر دیا جائے, دنیا کے واجبات کو بھی حتیٰ ترک کر دیا جائے, خدا نے واجب رکھے. مثلا خدا نے واجب کیا ہے کہ آپ انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کریں, وہ جاتا ہے درختوں اور پہاڑوں کے اندر بیٹھ جاتا ہے, کہتا ہے مجھے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے, مجھے صرف عبادت کرنی ہے. یہ ہے روحبانیت. ترک دنیا ویسی چاہیے جیسے امیر المومنین کی ترک دنیا ہے. معاشرے کے اندر ہیں, غریبوں کے کام آتے ہیں, فوج کے سپہ سالار ہیں, شمشیر چلانی پڑتی ہے سینکڑوں کو مار دیتے ہیں, مجاہد بھی ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, شب زندہ دار, رات کو اٹھ کے عبادتیں کرنے والے, صبح کو نکل کے حکومت کرنے والے. ترک دنیا क्योंकि दुनिया को कभी भी दुनिया की खातिर नहीं देखते, दुनिया को हमेशा उस एंगल से देखते हैं कि आगे क्या है। अच्छा, अगर कोई ये काम करना चाहता है तर्क दुनिया इस माना में जो मैंने अर्ज किया न रोहबानियत के माना में, उसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, चंद नुकात में जहन में आते हैं, आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले नाम। अच्छा, मैंने अर्ज किया ये मौजू बहुत तुलानी है और लोगों के लिए बहुत हसास भी है। क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है। ऐसी अर्ज करूं आपकी खिदमत में, उल्टा कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? तब एक दफा एक बहुत बोलने में क्या हरज है, बिल्किस एदी का इंटरव्यू दिखा रहे थे, एदी की वाइफ बिल्किस एदी, उसका इंटरव्यू दिखा रहे थे। तो वो बता रहे थे कि मसलन कैसे मेरे शौहर ने बिल्कुल जीरो से शुरू किया, आगे बढ़े, ये बढ़े, ये बढ़े, ये बढ़े, उसके बाद कहाँ तक पहुँच गया मामला। उसने जुमला कहा, मुझे सिंध की मैंटेलिटी का अंदाज़ा हुआ, कहने की देखो एक वक्त था हम 1 लाख के फ्लैट में रहते थे, अल्लाह का शुक्र था। फिर एक वक्त आया हम 10 लाख के घर में रहे, अल्लाह का फजल हुआ। फिर एक वक्त आया हम 1 करोड़ के घर में अभी रह रहे हैं, ये भी देखो अल्लाह का फजल है। ये अल्लाह का फजल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये आपका इम्तिहान है। और किसी ने नहीं कहा कि आप अपने घर की मकदार बढ़ाते रहें इस बात को साबित करने के लिए कि खुदा का फजल मेरे ऊपर ज्यादा है, ये सही तालीमात नहीं है। सही तालीमात क्या है? आप अपनी जिंदगी की जरूरतों के तहत आप अपना घर बनाइए, जितनी आपको जरूरत है उतना घर बनाइए, बाकी आपको पैसा दिया है खुदा ने, एक तो ये फजल नहीं है जब तक आखिरत में तर्जुमा ना हो। पैसा कोई फजीलत नहीं है जब तक आखिरत में ट्रांसलेट ना हो। आप पैसे के जरिए आखिरत बनाए तब फजल रबी है, और फजल फिर भी वो पैसा नहीं होगा, वो आखिरत होगी, क्योंकि पैसे चीज ही नहीं है। रसूलुल्लाह जैसा अपने आप को उसके साथ मशहूर नहीं रखना चाहते। रसूल खुदा का स्टैंडर्ड कितना सख्त था, आप उसका जिक्र करना यहाँ पर शायद मौजू से बाहर हो जाए कि लोग कहेंगे भाई हमारे बस में तो ये है ही नहीं। हमारे बस में क्या है? पहले तो ये मैंटेलिटी गलत है कि जितना मेरे पैसे का इजहार होगा ये फजल रब्बी की निशानी बनेगी। नहीं, ये कतन फजल रब्बी की निशानी नहीं है। हाँ, आपकी नेकियों का बढ़ जाना ये फजल रब्बी की निशानी है। घर आपका, दुनिया आपकी जरूरत के मुताबिक रहनी चाहिए। एक्स्ट्रा पैसा आप अल्लाह की राह में दें, इसके लिए जिद्दोजहद कैसे करें? इसके लिए जिद्दोजहद ये करें कि जब हलाल पैसे की बात कर रहा हूँ, हराम पैसे का तो खैर जिक्र ही छोड़ दीजिए, हलाल की बात कर रहा हूँ, मतलब जब दुनिया आपकी तरफ आ रही है, दुनिया आपकी तरफ बढ़ रही है, आप कम दुनिया पर जितने पर कनात कर सकते हैं कनात करने की कोशिश करें, कम दुनिया पर काने रहने की कोशिश करें। जो आपके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है उसको अच्छा काम करते रहिए, उसको अच्छाई में लगाते रहिए। अपनी जिंदगी को, अपनी दुनिया को महदूद रखिए, अपनी मादी दुनिया को महदूद रखिए। तो मिसालों में अर्ज करते हैं कि मतलब अगर कभी एक गाड़ी पर गुजारा हो रहा है एक ही रखो, फिर दो मत रखो। अब वो दूसरा वाला कहता है भाई एक बच्चे के लिए चाहिए होती है, एक चाहिए होती है, उन तमाम की बात नहीं कर रहा हूं, जो जरूरत है उसके अंदर सही है। अगर जरूरत नहीं है और जरूरत को आपका दिल बहुत अच्छी तरह समझ जाएगा ये जरूरत है या आप कोई और गड़बड़ कर रहे हैं। हमेशा अगर आपकी जरूरतें हर मैदान में बढ़ती ही चली जा रही हैं इसका मतलब जरूरत नहीं है, ख्वाहिशात नफ्सानियां हैं, जरूरत नहीं है। कभी तो जरूरत कम भी हो ना, मतलब आज बच्चे बड़े हो रहे हैं घर बड़ा हो गया, तो कल बच्चे जब शादी करके गए तो घर छोटा क्यों नहीं हुआ? कभी तो इधर से भी तो कोई गियर लगे, हमेशा आगे का ही गियर लगता है, कोई रिवर्स गियर है ही नहीं इसके अंदर। आज ये हुआ, आज ये हुआ, ये हुआ, वो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। अगर कम नहीं हो रहा इसका मतलब है कुछ गड़बड़ हो रही है, इसका मतलब दुनिया के पीछे भाग रहे हो। तो पहला काम ये करें, जब भी आपको कभी मुकाबला करना पड़े ये या ये, तो कम वाले के ऊपर खुश हो जाए। मसलन प्रैक्टिकली अर्ज कर रहा हूं, काश हम लोग इसको प्रैक्टिकली सोचेंगे, हमें करना है। बस आपके सामने 2 खाने रखे हैं, एक बड़ा जबरदस्त लजीज किस्म का, एक जरा हल्का है, इतना मजेदार नहीं है। कभी कभी जबर करके वो कम वाला खा लो, कोई नुकसान है? अच्छा, मसलन एक दिन मत खाओ। क्यों रोजे मुस्तहब रखे हैं खुदा ने? इसलिए रखे हैं ताकि इनको अपने नफ्स पर कंट्रोल करना आ जाए। खुदा की दुनिया में खाना कम तो नहीं खाना, खाना तो बेतहाशा था, उसने फिर भी कहा रोजे रखो, मालदार को भी कहा, गरीब को भी कहा, क्यों? थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखो। एक आध रात मिसाल के तौर पर बजाय ये कि रूटीन में घर वालों से खाना बनाए, कोई गुरबा का खाना खा लो। मसलन क्या, अब आप कहेंगे ये रोहबानियत सिखा रहा है? नहीं, रोहबानियत नहीं सिखा रहा, कंट्रोल सिखा रहा। क्या कर लो, मसलन प्याज रोटी खा लो, पेट तो भर जाएगा ना, एक वक्त अगर विटामिन से भरपूर नहीं भी खाओगे तो कोई दिमाग पर असर नहीं पड़ेगा, ताकि शायद कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा कम ही हो जाएगा, चर्बी थोड़ी सी कम हो जाएगी, एक्स्ट्रा चर्बी चली जा रही है खा खा के। एक आध वक्त ऐसा भी कर लो, मतलब हफ्ते में एक आध वक्त, एक आध शाम, एक आध रात, एक आध दोपहर का खाना ऐसा रख लो कि जिसके अंदर दो गरीबों वाला खा लो, प्याज रोटी खा लो। ताकि अगर अमीर मोमिन से खाना प्याज रोटी गरीबों वाला, तो मौला कहेंगे ये भी दो है, एक खाओ या प्याज या रोटी। मौला तो बहुत सख्त है, उनका तो स्टैंडर्ड बहुत सख्त था ना, तो उनके सामने नमक और मसलन दूध था, तो उन्होंने कहा भाई एक चले सालन एक सही है, दो सही नहीं, एक सालन भाई, सालन का है ये, एक नमक है वो तो हम स्टार्टिंग में खाते हैं। अच्छा बहुत सारी दुनिया हमारी खराब हुई है ना, इस तरह से कोशिश करें, जरूरी है हर रोज अच्छा खाना बने, हर रोज अच्छा खाए, एक आध दिन सादा खाओ। मसलन आप कपड़े अच्छे पहनते हैं, आप मशहूर हैं कि भाई आपके कपड़े बड़े टिप टॉप के होते हैं, एक आध दिन को ऐसा फकीराना भी पहन लो, जरा उस दिन फकीराना पहन के ऑफिस जाए, देखिए उस दिन छुपने का दिल तो नहीं चाह रहा, अगर छुपने का दिल चाह रहा है इसका मतलब है तो कुछ ना कुछ तो मामला है, कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब अगर खुदा ने कभी आपको इस इम्तिहान में डाल दिया कि आपके पास नहीं हुआ तो आपके लिए वक्त सख्त होगा, उस वक्त दुनिया याद आएगी। क्यों कंट्रोल ना करें, कौन कंट्रोल करेगा फिर ये, खुद बताएं कि इन बातों में अमल किसने करना है, जो अमीर मोमिन की जिंदगी थी ये था वो था, किसी ने तो करना है, तो हम लोग क्यों ना कर लें, एक आध दिन ऐसा कर लें। बस आप दावतें देते हैं दावत घर पे, मैं बार बार इसलिए इशरार कर रहा हूं, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग करेंगे, खूबी हमारे माशरे के अंदर ये है, हर सोसाइटी में, हर मजलिस में, हर महफिल में एक आध फीसदी सही अमल करने वाले लोग हैं, अमल करने वाले लोग तो वो करेंगे, इसलिए मैं इतनी तफसील से बता रहा हूं कि ठीक है हफ्ते में एक आध क्या तय किया भाई, ये तय किया कि हफ्ते में एक आध खाने में बहुत सादा खाना है, क्या करेंगे ऐसे अर्ज कर रहा हूं, वैसे कम मजे का नहीं है, अगर वाकई देखा जाए मतलब आप गर्म रोटी टमाटर के साथ खा लें ठीक ठाक मजेदार है, लोगों को बहुत मजा लगता है, हम लोगों को चूंकि आदत पड़ गई किसी और चीज की कि मतलब कुछ हो तो इस वजह से ये कम लग रहा है, पहले बहुत था। एक दफा तहरान में फंस गया, वापस आ रहा था तो एक ड्राइवर मिल गया, मुत्तकी परहेजगार टाइप का था, तो मैंने उससे कहा कि वो किसी और को लेके जा रहा था, तो उससे बातचीत हो गई, दोस्ती वोस्ती, वो कहने लगा मेरी गाड़ी खाली है तुम मेरे साथ चलो, बल्कि मेरे साथ मुझे खातून को लेके जाना है, अच्छा एक आदमी साथ और बैठा होना चाहिए, मैंने चलो मुफ्त की राइड मिल रही है वापस चले जाने में आसानी रहेगी, तो मैं उसके साथ बैठ गया, इफ्तार का वक्त आया, कहने लगा मैं घर जाऊंगा उन खातून को बोलूंगा वहां चलो, उन्होंने कहा वहां चले जाते, तब वहां पे गए, रमजान के दिन थे तो इफ्तार का वक्त आया, तो वो जिसके पास गया था उसने कहा भाई इफ्तार के लिए कुछ नहीं है मेरे पास उबले हुए आलू है, इतना खुश हुआ, कहने लगा इससे बढ़कर कुछ चाहिए क्या, रोटी उबला हुआ आलू, और हमने कहा अच्छा मरवा दिया इसने, हमारी भी इफ्तार खराब कराई, खुद तो खुश हो रहा है हमें तो देख ले भाई, उनको बेचारे को क्या परवाह, उसने कहा ये तो बेहतरीन है। इसी तरह हमारे मदरसे में बहुत पहले जिस 84 में जिस मदरसे में थे वहां पर एक बहुत पुराना एक बावर्ची था, उसने दूसरी जंग अजीम देखी हुई थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मदरसे में जो खाना खत्म होता था तो वो भी खाता था, फिर मदरसे के खाने से एक दिन खाना क्या हुआ खत्म हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया, तो वो उसके लिए कुछ नहीं बचा। अब हम लोग जो थे वो हर एक की टर्न आती थी किचन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चीज़ें, तो हमने उससे माजरत की कि फलानी आज जो है वो खाना नहीं बचा, कहूँगा खाना तो बहुत है, हमने कहा क्या मतलब भाई, कहूँगा ये रोटी रखी है, ये मीठी चाय है, खाना और क्या है, मीठी चाय मतलब आपने ईरानियों की चाय देखी है ना, कहूँगा इसमें चीनी डाल दो मीठी चाय या रोटी और क्या चाहिए खाने के लिए। अच्छा हम लोग जरा सा शर्मिंदा हो गए कि यार हम तालिबे में हैं और ये बावर्ची है ये कहीं ज़्यादा बेहतर है हमसे। उसके बाद उसने एक वाक्या सुनाया, उसके भाई ने ये बातें होने कि उसका भाई भी आ गया था बड़ा भाई, उसने वाक्या सुनाया, कहने लगा कि मैंने दूसरी जंग अजीम देखी है, दूसरी जंग अजीम में कहत आया था, कहने लगा दूसरी जंग अजीम में कहत आया था, हम लोग सुबह को नानवाई की दुकान में खड़े होते थे, शाम को एक रोटी मिलती थी, कहने लगा शाम को एक रोटी मिलती थी, कहने लगा मैंने खुद एक आदमी को देखा मेरे साथ लाइन में खड़ा हुआ, पूरे दिन लाइन में खड़ा रहा, शाम को रोटी मिली, वो रोटी लेके जा रहा था, एक आदमी ने झपट्टा मारा रोटी लेके चला गया, और उसने हाथ फैलाया कहने लगा खुदा या तेरा शुक्र आज भूखा सो जाऊंगा। भाई ये देखो इन लोगों ने वाकई कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब हम हैं कंट्रोल करने वाले। घर में एक दिन खाने में कुछ हो जाता है, जमीन आसमान एक कर देगी, आज खाना खराब क्यों बना, क्या मुसीबत आई, एक आध दिन कंट्रोल नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं बजाय ये कि खुदा हमारा इम्तिहान ले किसी वक्त मुसीबत में डालकर, हम अपने आप को खुद चेक करते रहे। एक आध दिन रखें, जिस दिन आप ऐसा खाना खाएं उस दिन खुदा का ज्यादा शुक्र बजा लें, खुदा तूने तौफीक दी कि मैंने सादा खाना भी खा लिया। इसी तरह जिंदगी की जो आसाइशें हम लोग खरीदते हैं उसके अंदर भी क्वेश्चन है। जरूरी है सबके बेडरूम जो है वो बहुत सजे हुए, क्या जरूरत है, हल्का बेडरूम नहीं चलता। हर एक आदमी की ख्वाहिश है मेरा बेडरूम मुजयन हो, मेरा ड्राइंग रूम मुजयन हो। भाई तेरी की सादगी की बातें किसके लिए थी, अहले बैत के चाहने वाले ऐसे नहीं है, तो फिर किसने बनना है, जॉर्ज बुश ने बनना है, उसने सादा बनना है, हम नहीं है फिर कौन है। फिर बेसला हम लोग इस मुल्क में अहले बैत के नाम लेने वाले हैं, हम सादा नहीं है तो फिर किसने सादा होना। और न सिर्फ ये कि सादा नहीं है बल्कि दुनिया की जरबर को इज्जत भी समझते हैं, तो और उल्टा कर दिया। उसके बाद हम सोशल वर्क भी करते हैं, हम गुरबा के काम भी आते हैं, अजीब यानी गोया मुनाफिकत सी हो रही है कि भाई एक तरफ से तो आप इतना पैसा खर्च कर देते हैं, मतलब आप कहेंगे कि बस क्या चाहते हैं सब गरीब हो जाए, नहीं गरीब ना हो, थोड़ा सा कम कर लो, आज जो इतना जर्ब वर्क किया हुआ है काम को इसको थोड़ा सा कम कर लो, माशरे की सतह को एक जगह पर लाने की कोशिश कर लेते हैं किसी तरीके से, जो बहुत ऊपर है वो थोड़ा सा नीचे आ जाए, बस ये कहना है। मसलन मैं हमेशा खरीदते वक्त ये देखता था इतनी महंगी लूँ, इतनी महंगी ना लूँ, जरा सी कम लूँ, थोड़ा थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना शुरू करूँ तो खुदा मेरे अंदर कंट्रोल बढ़ा देगा। और ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हम लोग बिलाखिर दुनिया के आदत कर हो चुकी है हमें। अगर हम कह रहे हैं ना मैं दुनिया में हूँ लेकिन मुझे दुनिया की आदत नहीं है, नहीं दुनिया की आदत है, एक दिन ना मिले फिर देखो। मतलब इंसाफ से बताइएगा, अपने दिल को सोचिए, जवाब देने की जरूरत नहीं है मुझे कि वाकई इसको हर रोज एसी में सोने की आदत है, जब लाइट चली जाती है फिर भी सो लेता है, कहाँ सोता है, चिक चिक बिक बिक करता रहता है, लाइट चली गई ये क्या हो गया, मुसीबत ये बड़ा बड़ा, इसका मतलब है आदत हो चुकी है। तो भाई इसको चाहिए था एक आध दिन बगैर एसी के जबरन सोता रहता ताकि आदत तो ना हो पाता। इसी तरीके से मसलन अब ये सर्दी का मामला है, गर्मी का मामला है, ये दुनिया की सारी चीजों से हमने अपने आप को आदि बना लिया ना, आदि ना बना किसी तरह कंट्रोल कर ले, हफ्ते में एक आध दिन एक्सेप्शनली दूसरी तरफ भी ले लिया कर ताकि काम आसान रहे, बस कपड़ों के मामले में, खाने पीने के मामले में, वसीले नकलिया के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, घर के आसाइशात, इन तमाम के अंदर कभी दूसरे दर्जे का काम भी कर ले। हमेशा बाहर जाता हूँ, एक आध दफा बाय ट्रेन चला जाऊँ, एक आध दिन ऐसा निकालूं जिसमें मिसाल के तौर पर कह रहे भाई बिजनेस ट्रिप में जाता हूं वक्त नहीं होता, चलो 10 सफर में वक्त नहीं था, एक सफर ऐसा निकालूं जिसमें वक्त निकाल लूं, सख्ती झेल लो। आपने देखा मिसाल के तौर पर आप पूरी दुनिया तारीफ करती है वो ईरान के सदर अहमदिनेजाद की कि वो अपनी जिंदगी में सादा है, वो बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाता है लोगों को कि मसलन मैं सादा इंसान हूं, इसने अगर अपने नफ्स के ऊपर प्रैक्टिस ना की होती तो आप सादगी दिखा सकता था, इन्होंने मेहनत की होगी ना तभी तो ये काम कर पाते हैं, वरना मुनाफ़त कब तक चलेगी। मुनाफ़त की पब्लिक समझ जाती है कि ये मुनाफ़त है, वॉरन समझ जाते हैं ये गड़बड़ कर रहा है, ये जो वाकई सही है वो समझ में आ जाता है कि हाँ ये सही है, आप और मुझे भी सही होना चाहिए। ये ही उसूल तमाम लोगों के लिए होना चाहिए। इसी तरह खवातीन का मामला, अरे जरूरी है सब के सब सोने में लदे हो, जरूरी है सब के सब जर्क वर्क के अंदर मुब्तला हो। हमारे एक दोस्त शायर थे, दोस्त नहीं था, बहुत बड़े थे, यानी उस्ताद शायर कह रहे थे वो, जो वो एक उन्होंने एक शेर पढ़ा एक दफा, शेर में थोड़ा सा एक नक्स का नजर आता है लेकिन बाहर शेर बहुत अच्छा है। कहने लगे कि बीबी की शान में कहा, बीबी की सादगी की शान में कहा कि गरीबों को पहनने के लिए जेवर नहीं मिलते, अगर जहरा न फरमाती हया औरत का जेवर है। गरीबों को पहनने के लिए जेवर नहीं मिलते, अगर जहरा न फरमाती हया औरत का जेवर।
وسلم تسلم.
بیوی نے درس کیا دیا, بیوی نے فرمایا حیا عورت کا زیور ہے. بیوی نے کیا کیا, اسٹینڈرڈز چینج کر دیے. زیور کس لیے ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے, چاہے ہو یا نہ ہو, یہ الگ کوشچن. یہ وسیلہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جو پہننے والا ہے وہ خوبصورت نظر آئے. بیوی نے کہا تم زیور سے خوبصورتی مت بڑھاؤ, کس سے خوبصورتی بڑھاؤ؟ اپنی حیا سے خوبصورتی بڑھاؤ. اب تمہیں زیور نہیں چاہیے, اب تمہیں دولت نہیں چاہیے, اللہ کی یاد میں رکھنے والا دل چاہیے بس. کاش ہماری خواتین اس بات کو سمجھیں کہ اگر خوبصورتی بھی بڑھانی ہے, اس خوبصورتی کا ایک مادی طریقہ ہے, ایک الہی راستہ ہے. الہی راستہ حیا اور عفت ہے. یہ بیوی نے ارشاد فرمایا. اب اسی طرح یہ تمام یہ قانون پوری دنیا کے اوپر نافذ ہے. سادہ زندگی کا, سادہ زندگی, قناعت, لباس کے اندر. میں بار بار اصرار اس لیے کر رہا ہوں, ہم لوگ شاید صحیح راستے پر نہیں ہیں. پرسنل لائف سے شروع کریں. مثلا ممکن ہے کوئی ہم سے یہ کہے, میں جواب یہ ممکن ہے اس لیے کہتا ہوں کیونکہ بعد میں پھر لوگ کہتے ہیں پھر اس وقت جواب دو تو ایک کو جواب دیتے ہیں, اب ایسے پھر سب کو جواب دے دیا. ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی ہم تو تیار ہیں, گھر والے تیار نہیں ہیں. چلو آپ خود سے شروع کرو, آپ گھر والوں کو پہلے مت لاؤ, آپ پہلے خود سے شروع کرو. کہاں سے شروع کریں؟ بس اگر آپ پورے گھر والوں کے اوپر یہ جسے کہتے ہیں نا وہ چودراہٹ نافذ کر دیں گے کہ بھائی بدھ کے دن رات کا کھانا پیاز روٹی ہوگا, بچے سارے چلا اٹھے ہیں کہ کیا ہو گیا, ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, کل تک تو خود بیٹھ کے مرغ موڑتے تھے اور آج سے پیاز روٹی شروع کرا دی. ایسے شروع نہیں کیجیے گا. آپ کہاں سے شروع کریں؟ آپ اپنی ذات سے شروع کریں. کسی سے کچھ نہیں کہیے. آپ نے طے کیا ہے کہ بھائی میں ہفتے میں ایک دن سادہ کھاؤں گا, آپ سادہ کھائیے. زیادہ زیادہ ہوگا گھر والے پوچھیں گے بھائی طبیعت صحیح ہے, ایک ہفتے پوچھیں گے طبیعت صحیح ہے, دو ہفتے پوچھیں گے پھر ان کو سمجھ میں آ جائے گا یہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, جب کافی وقت گزر جائے گا تو ان کو بھی حیا آئے گی کہ بھائی میرا گھر, میرا شوہر ایسا ہے, بچے دیکھیں گے ہمارا باپ ایسا ہے, اچھا نہیں ہے کہ ہم بھی پوچھ لیں کیوں کر رہا ہے. پھر کبھی وہ آپ سے پوچھے مثلا آپ اس سے کہہ دیں میں مولا کی سنت پر ایک دن میں ایسے کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے آپ کے بچوں پہ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خود با خود اثر ہوگا. لیکن اگر آپ نے وہ چھڑی چلائی ان کے اوپر باغی ہو جائیں گے, کہیں جس دن مرے گا اتنی اچھی بریانی بنوائیں گے یاد کرے گا. ایک مصیبت ہوتی ہے بچے, بچے کو الٹا سمجھ دیتے ہیں چیزوں کو. آپ صحیح سمجھو. دیکھو مولا امین المومنین کیسے سمجھاتے تھے. سید علی قاضی, سید علی قاضی تبتوائی استاد کے, استاد تھے عام حضرت کے, ان کے واقعے میں نے شاید عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, بچے ان کے بعد اوقات ان کو دیکھ کر اٹھ جاتے تھے. ان کے نابالغ بچے اتنے زیادہ بڑے نہیں ہوئے تھے ابھی, دیکھتے تھے باپ دو گھنٹے پہلے اٹھ جاتا ہے فجر سے پہلے, تو وہ کبھی کبھی اپنے والد کو دیکھ کر ان کی نقل اتارنے کے لیے ان کے وقت پہ اٹھ جاتے تھے اور ان کی طرح کھڑے ہو کے نماز اچھا پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. تو اس میں لکھا اپنے بچوں کو زبردستی سلا دیتے تھے, کہتے تھے نہیں نہیں ابھی وقت نہیں ہے, ابھی جاؤ سو جاؤ. ایک آدمی مطلب کوئی نماز پڑھی کہاں ٹھیک ہے پڑھ لیں گے اب جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. تو اب دیکھو مطلب ہم لوگ کہیں گے کہ نہیں نہیں بچے کو بھی جگاؤ, میں تو جاگے رہوں یہ بھی جاگے رہوں, وہ یہ نہیں کرتے تھے. کیوں کہتے تھے خود سے سیکھے رہے. مجھے دیکھے گا کبھی نہ کبھی تو سیکھ ہی لے گا, خود سے سیکھے گا یہ بہتر. میں اسے کہوں گا غلط وقت پہ کرے گا پھر تھک جائے گا. بعض اوقات انسان غلط وقت پہ غلط کام, صحیح کام شروع کرتا ہے پھر تھک جاتا ہے. اتنا ٹائم دیتے تھے کہ خود بخود اس جذبے کو احساس کر لے پھر خود سے شروع کرے. ہم اور آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے, جو سکھانا چاہ رہے ہیں موقع دیں. اچھا میں بات آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا. مثلا میں نے خود بہت ساری چیزیں سیکھنے میں 30 سال کی عمر لگائی ہے, 35 سال کی عمر لگائی ہے. میرا سب سے بڑا بچہ 16 سال کا ہے, وہ سیکھ لے گا؟ صحیح ہے کہ انشاءاللہ مجھ سے زیادہ بہتر ہوگا وہ سیکھ رہے, لیکن میں کیوں توقع کروں بھائی. میں نے خود 35 سال عمر لگا دی سیکھنے, 40 سال عمر لگا کے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی. اب میں اس سے توقع کروں وہ 16 سال کی عمر میں وہ سب چیزیں سیکھ لے گا, جبکہ میں ایک پروسیس سے گزرا ہوں. وہ اس پروسیس سے بھی نہیں گزرا بیچارہ, بھی وہ کہاں پہنچ گیا 12 سال وہاں پر رکا. جب وہ نہیں ہوا تو اب میں چاہوں وہ سب وہ کرے جو میں کر رہا ہوں, تاکہ میں بھی کچھ نہیں کر رہا ہوں تو وہ بیچارہ کہاں سے کیوں توقع کروں. پہلے اس کو اس پروسیس سے گزرنا چاہیے, اس پروسیس سے گزرے ٹھیک ہے, وہ چیزیں دیکھے گا کہ مثلا میرے باپ نے یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی, یہ صحیح یہ صحیح یہ صحیح, پھر بعد میں دیکھے گا مجھے کون سا صحیح کرنا ہے, غلط کرنا ہے صحیح کرنا ہے. تو آپ جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں اپنی اولاد پہ جبر سے شروع نہ کریں, اپنی ذات سے شروع کریں. آپ اپنے کپڑوں کو کنٹرول کر لیجیے, آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیجیے. اچھا بعض جگہ معاملہ الٹا ہے, مثلاً بچہ صحیح چلنا چاہتا ہے, اس کے ابا نہیں مان رہے, عجیب مشکل ہو گئی. مثلاً ہم کے ابا جناب میری پیچھے پڑے ہیں کہ تم بہت مولویوں کے ساتھ بیٹھتے ہو, بہت مولوی بن رہے ہو, آئندہ سے نہیں بیٹھنا. اس طرح کی مصیبتیں بھی ہمارے ساتھ. بس وہ بیچارہ سادہ زندگی گزارنا چاہتا ہے, لیکن اس کے باپ نے سختی کی ہوئی ہے کہ نہیں, سادہ زندگی نہیں گزارنی ہے, تم نے ویسے رہنا جیسے ہم لوگ رہتے ہیں. اب یہ مسئلہ بھی ہے, تو وہ کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کرے کہ باپ بھی خوش ہو جائے, پرسنل لائف بھی اپنی سادگی کے اندر. بہرحال ہم لوگ زیادہ تر پہلی کیٹیگری کے ہیں, دوسری کیٹیگری کے ہم لوگ ذرا کم ہی ہیں. تو شروع اس طرح سے کریں, اپنی ذات سے شروع کریں, اپنی پرسنل لائف سے شروع کریں, کھانے سے, کھانے پینے سے, لباس سے, زندگی سے, اور پھر آہستہ آہستہ اس کو اپنی پوری زندگی کے اوپر حاکم کریں. آپ کی قناعت سے آپ کے پاس اتنی ریسورسز ایکسٹرا آئیں گی جس سے آپ پتہ نہیں کتنے کام انجام دے دیں گے, پتہ نہیں کتنے کام. مثلاً ابھی یوں ہی چونکہ جملہ منہ میں آ رہا ہے تو عرض کر دوں, مثلاً ایک ایک بچی کے زیور پر ہم جتنا خرچ کرتے ہیں اس میں شاید 8-10 بچیوں کا کام نبٹ جائے گا. ہوتا ہے, ہم بھی ختم کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہم کچھ نہ کریں, نہیں کریں, سنبھال کے کریں. اور یہ جو ہمارے ذہن میں کچھ خواب و خیالات بسے ہوئے ہیں کہ ہماری شان کے مطابق ہونا چاہیے, فقہ پھر فقہی امور کو بھی ہم ریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ فقہی امور میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے, فقہی امور لکھے ہوتے ہیں پورے معاشرے کو دیکھتے ہوئے اور اس کے اندر صرف حلال اور حرام کی بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ حلال ہے یا حرام ہے. اس کے بعد بہت سارا کام ہے جو آپ کی تربیت کے دائرے کے اندر آتا ہے. وہ شاید فقہی امور والے سے بھی پوچھیں کہ بھائی میں تربیت کی خاطر یہ کر لوں, فوراً اپریشیٹ کرے گا کہ ہاں یہ صحیح ہے, لیکن توجہ مسائل میں نہیں رکھیں گے چونکہ وہاں صرف حرام و حلال سے بحث کی جا رہی ہے. اگر وہاں پر بھی پوچھا جائے نا پرہیزگاری کس میں ہے, پھر دیکھیں ان کی اپنی زندگی کیسی ہے, اپنے لیے کیا کرتے ہیں, اپنی زندگی میں کھانے رہتے ہیں, اپنی زندگی میں سادگی سے گزارتے ہیں, اپنی زندگی میں جتنا اپنے آپ کو محدود کر سکتے ہیں دنیا کے اعتبار سے محدود کرتے ہیں, پھر ان کی کامیابی بھی نظر آتی ہے, ان کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری بھی نظر آتی ہے. ان کی ذاتی زندگیوں کو دیکھیے, عرفا کی ذاتی زندگی کیسی ہے, آپ تعجب کریں گے کچھ ہے بھی یا نہیں ہے, کیسے گزار رہے ہیں, کم کھاتے ہیں, کم سوتے ہیں, کم لذتیں ہیں, ان تمام پر کنٹرول تاکہ ان کی روح کسی نہ کسی طریقے سے بہتر ہوتی رہے. جو کوئی ہم لوگ کے ساتھ بعض اوقات نہیں ہوتا کہ مثلا کبھی رونا بھی چاہتے ہیں اور گریا نہیں آتا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دعائے کمائل سن رہے ہیں آپ اور دعائے کمائل میں خوب گریا آ رہا ہے, بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں جان بھی لگا رہا ہوں کہ گریا کروں تو کوئی زیادہ کوئی گریا ہو یا ہو نہیں رہا ہے, ٹھیک ہے 2-4 آنسو نکل آئے لیکن بات نہیں بنی کوئی, ٹھیک ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے, معمولاً اس سے پہلے ہم نے کوئی لذت پرستی دکھائی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی لذت پرستی دکھائی ہوتی ہے. اچھا یہ لذت پرستی بڑی عجیب چیز ہے, مثال کے طور پر اتنا ہی کہ آپ کسی کے سامنے سے گزرے, کسی کی دنیا دیکھ کر آپ کے دل میں ایک حسرت ابھری ہے میرے پاس بھی ہونا چاہیے تھا, یہ بھی لذت پرستی ہے. آپ کو اپنی دنیا پہ قانع ہونا چاہیے تھا, آپ کو دوسروں کی لذتوں کو دیکھ کر اپنے آنکھوں کو اس طرف نہیں پھیرنا چاہیے تھا. مجھے اور آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کنٹرول رہے, خدا کی دی ہوئی زندگی میں قانے رہے, قناعت کے ساتھ گزارے, اور اپنے پیسے کو اگر ہمارے پاس اس کے علاوہ ہے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اس سے خود بخود معاشرہ, اب دیکھیے یہ غربت کا حل ہے, یہ اصلی غربت کا حل ہے. اصلی غربت کا حل یہ ہے کہ جو مالدار ہوں وہ غربت کا احترام کرنے لگے, تب غربت حل ہو جائے. لیکن اگر مالدار مال کا احترام کر رہے ہیں, غربت کا نہیں کر رہے, غریب کا نہیں کر رہے, پھر غربت کبھی بھی حل نہیں ہوگی. پھر ہم ایک طرف سے غریبوں کی مدد کر رہے ہوں گے اور دوسری طرف سے غربت کا ہم نے کارخانہ لگایا ہوگا جس سے غربت بنتی چلی جائے گی. ہم اس سرکل کو کبھی بھی نہیں توڑ پائیں گے. اس کو صرف ایک طرح سے توڑا جا سکتا ہے, دنیا پرستی سے گریز کیا جائے, اپنی زندگی کو تھوڑا سا کم کیا جائے, زندگی میں کم کرتے رہیں گے, دنیا پرستی دل سے نکلے گی, لوگ سمجھیں گے کہ نہیں غریب کا بھی احترام ہے, غریب کا بھی احترام ہے, اس کی بھی عزت ہے. اس کے بعد خود بخود معاملہ حل ہونا شروع ہو جائے. اب چند مثالیں اور عرض کر کے اس پورے چند مجالس کا جو ہمارا مفہوم تھا اس کو آپ کی خدمت میں دوبارہ دہرا دیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لوگ آپ اس پورے مجالس کا کیا تھا, مثلا نواں دن اختتام پذیر ہو رہا ہے, اینڈ میں ہوا کیا, کیا کیا تھا, کہیں رلایا, کہیں ہنسایا, کہیں حدیث بولی, کہیں آیت بولے, واقعہ سنایا, کبھی اپنی سنا دی, کبھی دوسرے کی سنا دی, اینڈ میں کیا ہوا, اینڈ میں یہ ہوا ایک قدم حجت خدا کی طرف اور بڑھنا ہے, بس ساری کوشش اس بات کی ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں ان کی زندگی کی کوئی جھلک آ جائے، یہ جھلک آنی چاہیے. اگر وہ جھلک آنے میں لانے میں کامیاب ہو گئے، 9 دن صحیح گزرے، بات صحیح ہو گئی، جو کہا وہ صحیح کہہ دیا اور جو سنا وہ صحیح سنا. اگر یہ نہیں ہوا پھر سب بیکار ہو گیا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا. فائدہ اس کا اصلی یہ، مجھے یہ احساس ہو ان 9 دنوں بولنے کے بعد کہ میں اب حجت خدا کی خدمت کے لیے زیادہ تیار ہوں. آپ کو بھی یہ احساس ہو، آپ بھی جو جتنے 9 دن میں کوئی باتیں کہی گئی ہیں ان میں کوئی عمل کے قابل ڈھنگ کی بات ہو اس پہ عمل شروع کر دیں. یہ ان تمام کاموں کا ماحصل ہے، ان تمام کاموں کا رزلٹ یہ نکلنا چاہیے. لوگ میدان عمل میں اہل بیت کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں، اب خوب اہل بیت کے ساتھ یہاں تشریف لائیں. اگر آپ اہل بیت کی مودت کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائیں اور میرے جیسا بولنے والا آپ کی محبت میں اضافے کا سبب نہ بنے، آپ کو عمل میں ان کے قریب نہ لائے، تو پھر ہم ڈکیت ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کے راستے میں ڈاکہ ڈالا ہے. آپ کا راستہ تھا اہل بیت کے ساتھ، ہم بیچ میں ڈکیت بیٹھ گئے اور اس میں کچھ اور کر دیا. آپ اپنے راستے میں چلیے. اور اگر کہیں بولنے والا آپ کے ساتھ کوتاہی کر رہا ہے، آپ نیٹ رزلٹ یہ دیکھتے ہیں 9 دن میں میرے عمل کے اوپر کوئی توجہ فرق نہیں پڑا، 9 دن میں میرے نظام کے اوپر اتنی محنت کی اب آگے پیچھے ہوا کوئی فرق نہیں پڑا، آپ کو فوراً ترک کر دینا چاہیے. کچھ اور سیکھیں تاکہ آپ اس سے جڑیں جس سے عمل کے اوپر اثر پڑے آپ کے، آپ کے عمل عمل کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. بس ایزان محترم بہت ساری باتیں ہوئی ہیں 9 دنوں کے اندر. مثلاً سب سے پہلے اس کے اوپر بات ہوئی تھی کہ معاشرتی تبدیلی کیسے آتی ہے، پھر کہا کہ کچھ لوگوں کو محنت کر کے ایک راستہ بنانا پڑتا ہے. منافقت کے اوپر بات ہوئی تھی کہ اصولوں میں سے اصل یہ ہے کہ انسان کا دل 2 دل نہیں ہونے چاہیے، 2 زبانیں نہیں ہونی چاہیے. 2 دل 2 زبان ہونا منافقت کی نشانی ہے. اس کا نتیجہ قیامت کے دن 2 آگ ملنا ہے، 2 زبانیں ملنی ہیں جو آگ کے بنی ہوئی ہوں. وہاں سے بات شروع کرتے ہوئے کچھ ریاکاری کے اوپر گفتگو ہوئی کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، خلوص کے ساتھ کام ہونا چاہیے. ریاکاری کا مطلب دوسروں کو دکھانا ہوتا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں ہم جو. پھر تکبر کے اوپر بات ہوئی کہ تکبر انسان کی ذات کے لیے مہلک ہے، انسان کی ذات سے تکبر نہیں ہونا چاہیے. نہ تکبر برے چیز پر ہونا چاہیے، نہ تکبر اچھی چیز کے اوپر ہونا چاہیے. تکبر یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھ کر دکھانا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح پھر خاندان کے کچھ مسائل کے اوپر بات ہوئی کہ ہمارے گھروں کے اندر ناچاکیاں ان کی بنیادیں کہاں پر جا رہی ہیں، معمولاً حب نفس کے اوپر، تکبروں کے اوپر. اور اس کے بعد کل خاص کر بات ہوئی کہ باپ اور بچوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو کس قسم کا ہونا چاہیے، محبتوں کے اوپر بنیاد استوار ہونی چاہیے. اور آج جو ہے وہ تذکرہ ہوا اس حب دنیا کا. ان تمام کے نتیجے میں کیا ہو کہ یہ چند برائیاں ہمارے اندر سے کم ہو جائیں، اور یہ وہ چیزیں جو ہم لوگوں کو معنویت دلائی ہے، ہمارے معاشرے کی معنویت ان چیزوں سے پھیلے گی. یعنی اگر کوئی اہل معنویت بننا چاہتا ہے اس کو خود بخود اپنے دنیا کی لذتوں کو کم کرنا پڑے گا. بہت زیادہ لذتوں کے پیچھے بھاگ کر معنویت نہیں ملتی، تو ان کو خود بخود کم کیجیے، اپنی دنیا کی لذتوں کو کم کیجیے تاکہ روح کی لذت احساس کر سکے. آپ دیکھیں احرام کے اندر مستحب ہے کہ آپ تنگی نہ کریں، بال کو بکھرا دیں، بال بکھرے ہوئے ہوں، سر میں مٹی پڑ رہی ہو کوئی بات نہیں، پڑنے دیں. آپ کا چہرہ بدنما لگے کائی تھی کہ کوئی بات نہیں بدنما لگے. کیوں کہتے ہیں؟ ظاہری عشق سے گزر جاؤ، ظاہری جمال سے گزر جاؤ، خدا کے جمال کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھو. پھر ظاہری جمال پہ توجہ مت دو. احرام سادہ لباس پہنا دیا، بال مٹی میں اڑے ہوئے، مستحب قرار یہ دیا کہ حج سے پہلے سے بال نہ کاٹے جائیں، بال بڑھا دیے جائیں. کیوں بال بڑے ہیں؟ تاکہ دکھ رہے ہیں. انسان مثلاً دیوانہ سا لگے، لگتا ہے کوئی بات نہیں لگے. کیوں یہ سب رکھا ہے؟ تاکہ آپ کا ظاہری جمال ذرا سا کم ہو جائے. ظاہری جمال کم کرو تاکہ تمہارا وہ جو باطن ہے وہ اس کو اٹھنے کا موقع ہو. جب تک ہم دنیا اور اس کی لذتوں کے پیچھے چل رہے ہیں نا، اس معنویات کی لذت کو حاصل نہیں کر پائیں. مناجات، اللہ کی راہ میں گریا، تنہائیوں میں خدا کو پکارنا، مثلاً الف الف کہہ رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، یہ سب نہیں ہو پائے گا. یہ سب اس وقت ہوگا یہ تھوڑا سا دنیا کم ہو جائے. تھوڑا دنیا کم ہو تب وہ روح جو ہے وہ اپنے کام کو انجام دے گی، پھر خود بخود بات آگے بڑھے گی. جتنا ان چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے مسئلہ آگے نہیں بڑھنے کا ہے. اور اب اس موقع کو دیکھتے ہوئے کہ مثال کے طور پر دنیا تبدیل ہونے کی طرف جا رہی ہے، امام کے وجود کی اتنی گفتگو ہو رہی ہے، ان کے وجود کتنی گفتگو کرنا ہے، خود بخود دل چاہتا ہے کہ اب ہمارے اندر تبدیلی آ جانی چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس قافلے سے پیچھے رہ جائیں جس کے لوگ منتظر تھے، یعنی ایسا نہ ہو کہ 1150 سال سے نسلیں انتظار کر رہی تھیں کسی تبدیلی کے لیے اور ہم وہ خوش قسمت تھے جس کی زندگی میں تبدیلی آئی اور ہم درک نہ کر سکے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ کوئی 1100 سال سے یہ کہتا ہو کہ تبدیلی آ رہی ہے اور 1150 سال میں کتنی نسلیں گزر گئی ہوں گی ایمان کے وجود کا انتظار کرتے ہو، اور اگر یہ خوش قسمتی اس زمانے کو میسر ہونی ہے کہ امام نے یہاں تشریف لانا ہے تو ہمیں کتنا تیار ہونا چاہیے، چاہے تشریف لائیں اس زمانے میں چاہے 500 سال بعد، یہ ہمیں تو تیار ہونا چاہیے۔ اس بات کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ سید الشہداء کے راستے سے آگے بڑھیں، کوئی راستہ سید الشہداء سے بہتر راستہ ہمارے پاس نہیں۔ عبادتیں کریں، ریاضتیں کریں، جو کچھ بھی ہے سید الشہداء کے دم سے آگے بڑھائیے۔ ایک جملہ بہت خوبصورت جملہ میں دیکھا ہوگا، ایران کافی لگا ہوتا ہے، ایران عراق کے اندر لکھا ہے کیا، یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجہ، یا رب الحسین اے حسین کے رب، بحق الحسین تجھے حسین کے حق کا واسطہ، عشق صدر الحسین حسین کے دل کو ٹھنڈا کر دے حجت کے ظہور دے، وہ تشریف لائیں گے سید الشہداء کا دل ٹھنڈا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ملی ہوئی ہیں، یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں تاریخ کا فرق ہے۔ سید الشہداء کا واقعہ 61 ہجرہ میں ہے، لیکن زیارت عاشورہ میں کم از کم 3 جگہ امام وقت کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ کیوں اس طرح کا رکھا ہے کہ کوئی زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہے، عاشورہ 61 ہجرہ میں 1400 سال پہلے ہونے والا واقعہ ہے، کوئی بھی یاد کرے امام وقت کو یاد کرے، کیوں امام وقت کو یاد کرے، کیونکہ دونوں چیزیں متصل ہیں، دونوں کا واسطہ ہے۔ وہ تشریف لائیں گے اپنے جد امجد کی یاد کریں گے۔ یہ جو ہم لوگ سنتے ہیں کہ پھر انتقام لیں گے تو بعض لوگ پوچھتے ہیں انتقام کیسے لیں گے، بظاہر یوں لگتا ہے کہ جو بھی بیان کرتے ہیں عرفا حضرات، بظاہر یوں لگتے ہیں جو جس طرح بیان کرتے ہیں اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صرف مومنین نہیں ہوں گے جب جو قبروں سے اٹھیں گے، لگتا ہے دشمن بھی قبروں سے اٹھیں گے، اس کے بعد ایک باقاعدہ میدان جنگ ہوگا جس کے اندر مثلا امام کی طرف سے تمام وہ مومنین ہوں گے جنہوں نے آرزو کی ہوگی کہ امام کے ہمراہ لڑیں گے، اور وہ جو سامنے صوفیانی یا دجال ہوگا، دو علیحدہ لشکر ہیں، ان کے ساتھ صرف وہ تمام لوگ ہوں گے جن سے انتقام کے آرزو کے ساتھ یہ لوگ مریں، انتقام کی آرزو کے ساتھ مریں۔ مثال کے طور پر ابھی اگر میں تصور میں لے کر آؤں اور یہ بات صحیح ہو، ممکن ہے کچھ لوگ کہیں کہ صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی نہ جھگڑنے کی ضرورت ہے نہ ڈفرینس آف اوپینین کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی اور اس بات کا معتقد ہو سکتا ہے، مجھے یوں سمجھ میں آیا، کوئی اصول عقائد میں سے بھی نہیں ہے، بظاہر یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جب امام لشکر تشکیل دیں گے تو شاید کچھ محاذ ایسے ہوں گے جن کے اوپر ہمیں سامنے شمر نظر آنا ہوگا اور باقاعدہ جنگ لڑنی ہے، باقاعدہ جنگ لڑنی ہے۔ کبھی اس موقع کو سوچتا ہوں کہ اہل بیت کے وہ عاشق جو 1100 سال امام کے غم میں روتے رہے، وہ کھڑے ہوں اور ان کو موقع مل جائے کہ یہ یزیدی لشکر ہے، اب اس سے لڑو، نہیں معلوم کیا جنگیں ہوں گی، کس قسم کی جنگیں ہوں گی، کیسے لوگ جانے ساری کریں گے، کتنا عشق ہوگا ان جنگوں کے اندر کہ لوگوں کو یقین ہوگا کہ ہم اپنے امام کی ذات پر قربان ہو رہے ہیں، ہم حق پر ہیں، حق پر ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، حق پہ ہونے کا اطمینان بہت بڑا اطمینان ہے۔ یہ جو سید الشہداء کے معرکے میں کربلا میں لوگ اتنے مطمئن ہیں، مطمئن ہونے کی ایک وجہ یہ ہے وہ سید الشہداء کو دیکھتے تھے تو ان کو اطمینان تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، سید الشہداء کی ذات مقدس، اور پھر جب وہ سید الشہداء کی قربانیوں کو دیکھتے تھے تو اپنی قربانیاں چھوٹی لگنے لگتی تھیں، سید الشہداء کی قربانیوں کے نتیجے میں ہر صحابی کا قربانی چھوٹی ہو گئی تھی۔ ورنہ تصور فرمائیے، مثلا ہم لوگوں نے مسائل کے اندر ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں کہ مولا ابو الفضل عباس بار بار آ کر کہتے تھے بھیا مجھے اب جانے کی اجازت دے، اب مجھے اجازت دے دیجیے، میں جانا چاہتا ہوں، اب مجھ سے تحمل نہیں ہوتا۔ ذرا تصور کرنا آخر وقت تک مصیبت کس نے جھیلی ہے، آخر وقت تو سید الشہداء نے جھیلی نا، ساری مصیبتیں سید الشہداء جھیلتے گئے، اور وہ تمام مصیبتوں کو جھیلتے گئے سید الشہداء کا معاملہ بڑا عجیب ہے. مثلا حضرت قاسم گئے، حضرت علی اکبر گئے، سید الشہداء نے کبھی یہ نہیں کہا میری قبر ٹوٹی. جب حضرت عباس کی آواز آئی کہ مولا میرا آخری سلام قبول کریں، تب سید الشہداء نے کہا الآن ایک قبر آئی، اب میری قبر ہے مولا ابوالفضل العباس کا اور سید الشہداء کا. ہم لوگ اس سے کہیں حقیر ہیں کہ ہم اس عشق کو سمجھ سکیں جو مولا ابوالفضل العباس اور سید الشہداء کے درمیان قائم ہوا ہے. لیکن بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے درمیان کوئی ایسا رابطہ ہے جو اس دنیا سے بڑھ کر ہوا ہوا ہے. اب سید الشہداء کے سامنے مولا ابوالفضل العباس کی تابے داری کو دیکھ رہے ہیں. میں ہمیشہ اس طور پہ یہ سوچتا ہوں کسی بہادر سے کون لڑو تو یہ بڑا مارکہ نہیں ہے، کسی بہادر سے کون نہ لڑو یہ بہت بڑا مارکہ ہے. حضرت ابوالفضل العباس کی وفاداریاں کہاں پر؟ وفاداری پہلی وفاداری جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے اندھوں کو بھی، وہ یہ کہ شب عاشور انہوں نے کہا عمر اتنے سال سے وقت لے کر آؤ. مولا ابوالفضل العباس نے کہا عمر اتنے سال سے وقت لے کر آؤ. مولا ابوالفضل العباس بار بار یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا جیسا ابوالفضل جا کر عمر اتنے سال سے کہیں کہ وقت لے لو، لیکن تحمل کر لیا، اپنے بھائی کی خاطر تحمل کر لیا. تحمل کرتے رہے، صبح کو لشکر تشکیل پایا، ایک ایک آدمی جا رہا ہے شہید ہو رہا ہے، مولا ابوالفضل العباس دیکھ رہے ہیں تیرا لشکر جا رہا ہے شہید ہو رہا ہے، اور تمام چیزوں کو تحمل کرتے رہے. بس ایک وقت آیا کہ مولا حسین کے پاس آئے اور کہا کہ مولا اب بچوں کی آتش برداشت نہیں ہو رہی ہے. یعنی یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں مولا میں جئی ہوں، میں با بابا ہوں، میں بہادر ہوں، مجھے مرنے دے، اب تحمل نہیں ہو رہا. مولا ابوالفضل العباس کا مکان یہ مکان اجازت طلب کی. مولا ابوالفضل العباس نے کہا کہ اے بھیا اگر جاتے ہو تو سکینہ کی پیاس کا کوئی بندوبست کر دو. ابھی بھی ایک امتحان کا حصہ ہے، سب کا سب امتحان کا حصہ ہے. مولا ابوالفضل العباس سکینہ لے کر چلے ہیں اور بچے یہاں پر مطمئن ہیں کہ اب جب کہ عباس گئے ہیں اب پانی ضرور آئے گا، کیونکہ حضرت عباس کا نام ہے، حضرت عباس کو جانتے ہیں لوگ کہ یہ کیا ہے. اب وہ نہر فرات کی طرف بڑھ رہے ہیں، سارے دشمنوں کا رخ ان کی طرف ہے. بس میں تمام مناظر کو کم کرتا ہوں، اس جگہ کو پہنچتا ہوں جب مشکلہ لے کے ابوالفضل العباس واپس آ رہے ہیں اور پورا لشکر ان کے اوپر حملے کر رہا ہے. مولا ابوالفضل العباس نے اشعار پڑھے ہیں، کچھ اشعار پڑھے، اس سے سمجھ میں آئے واقعہ کیا ہوا ہے. جب شریعہ فرات سے باہر نکلے تھوڑی دیر میں مولا ابوالفضل یہ شعر پڑھا وندہ ہے ایک قطع تو یمینی اتنی وہانی ابدا اندینی، خدا کی قسم تم میرا سیدھا ہاتھ کاٹ بھی دو گے میں دین کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. سیدھا ہاتھ کر دیا، تھوڑے دور آگے بڑھے ان کا الٹا جانا بھی قطع ہو گیا. اب ایک مشکلہ رہ گئی ہے جس کے اندر پانی ہے، یہ سکینہ تک پہنچنا ہے. مولا ابوالفضل العباس کی زندگی یہ رہ گئی ہے، ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، گویا مولا ابوالفضل العباس سارے تیر اپنے اوپر لے رہے ہیں کہ کہیں مشکلہ وہ تیر نہ لگ جائے، کہ سکینہ کی امانت ہے، سکینہ تک پہنچی ہے. مولا نے کتنے تیر اپنے سینے میں لیے ہوں گے خدا جانتا ہے، مشکلہ کو بچانے کے لیے کتنے تیر کھائے یہ خدا جانتا ہے. بس ہمارے پاس وہ خواب موجود ہے، شیخ قاضی نے شکتی کا خواب ہے جس کو بیان کرنا ان کے حد ضروری سمجھ میں آتا ہے. اس کے پاس ایک آدمی آیا خواب بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا بیوی مجھ سے کہہ رہی ہے یا مولا ابوالفضل العباس کہہ رہے ہیں کہ اے قاضی شکتی میرے فرزند کے مسائل پورے پڑھا کرو، اس کے مسائل پورے پڑھو. ارے شیخ قاضی شکتی مشہور تھے کہ ہمیشہ مولا ابوالفضل العباس کے مسائل پڑھتے تھے، تو کہنے لگے مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں کون سی مصیبت نہیں پڑھ رہا. تب بیوی نے کہا اس سے کہو کہ لوگوں کو یہ بتائے کہ جب میرے بچے کے سینے کے اوپر تیر لگے ہوئے تھے اور ان کے شہادے کٹے ہوئے تھے تو وہ زمین پر کیسے گرا ہوگا. اب یہ خواب کیسا بھی ہو میں یہ نہیں جانتا پودا نے کیا دے رہا، میں تو یہ سوچتا ہوں بیوی کے دل پر کیا اترا ہوگا. جب آباد
یتیم، بس علم لے کر آ گئے، علم لے کر آئے، بس ایک تصور سوچو، بی بی دلیلا تو دور سے دیکھ رہی ہوگی علم آ رہا ہے، تو سوچ رہی ہوگی میرا چچا بھی آ رہا ہوگا، بس وہ نزدیک آئے ہوں گے اور خالی علم آیا، عباس نہیں آئے، اور دلیلا نے پوچھا ہوگا اے بابا میرے چچا کہاں ہے، علم
محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما، اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہم قلیل اعمال رکھنے والے کثیر گناہ رکھنے والے اے پاک پروردگار تجھے سید الشہداء کے خون مقدس کا واسطہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کا قلب امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اے پاک پروردگار ان کی شہادتوں کا واسطہ، ان کی قربانیوں کا واسطہ، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، نسلن بعد نسلن ہمیں ہماری نسلوں کو اہل بیت کے بہترین امن و انصار میں قرار فرما، ماتم ہے اسے۔